السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گل رخ، جبکہ انجینئر ہیں وارٹک زویرنک. اور آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے تفصیلی طور پہ، سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان کے اندر دہشت گردی اور اس کے ڈائنامکس پہ کیا تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے 17 برسوں سے. خاص طور پہ یہ متحرک چیلنج ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو، اس کا سامنا ہے، کہاں تک کامیابیاں ملی ہیں، کہاں پہ لوپ ہولز ہیں، اور خاص طور پہ اس ریجن کے اندر جو ممالک ہیں جن کو پاکستان سے تحفظات ہیں یا پاکستان جن کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتا ہے، یعنی پاکستان کی مشرقی اور مغربی سرحد دونوں کے اوپر کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے، تفصیلی ہم اس کا جائزہ لیں گے. پروگرام کا ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کے اندر مسلمز ان امریکہ، خاص طور پہ نئی انتظامیہ کے آنے کے بعد وہاں پہ تحفظات ہیں، نئی انتظامیہ نے اپنے الیکشنز مہم کے دوران جو وعدے کیے تھے اس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنل تھریٹس ہیں اس کا تعلق خاص طور پہ امیگرنٹس آنے والے لوگوں سے ہے، اور خاص طور پہ ایسے مسلمان ممالک پہ ہے جہاں پہ شورش ہے، اس لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں اس پہ تحفظات ہیں. اور پھر امریکہ کے اندر جو کچھ واقعات کچھ پیش آئے ہیں جس میں خواہ مسجدوں کے اوپر اٹیکس ہوں یا پھر انڈیویجولز کو کسی طرح کی جملے بازی کا سامنا کرنا پڑا ہو، ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہو، اس پہ تحفظات ہیں. اور کل جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہودیوں سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ انہیں جو ہے کسی طرح کی کا ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے، ان واقعات کی مذمت کی، تو پھر مسلمانوں کی جانب سے بھی یہ آواز اٹھائی گئی کہ ہمارے لیے پریزیڈنٹ صاحب آخر کب بات کریں گے، تو اس کا بھی جائزہ لیں گے. اور پروگرام کا ہمارا آخری حصہ ہوگا پی ایس ایل، پاکستان کرکٹ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل یہ سیریز ہے، کہاں تک یہ پہنچی ہے، اور اب جبکہ اگلے مرحلے کا پلے آف کا آغاز ہونے والا ہے، آج بہت کرٹیکل میچ جاری ہے، دیکھیں گے کہ اس ایونٹ نے پاکستان کی کرکٹ کو کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. پاکستان کے اندر دہشت گردی، تب کافی عرصے سے پاکستان کو اس دہشت گردی کا سامنا ہے. 1,00,000 کے قریب جانے جو ہیں، جس میں سیکیورٹی آفیشلز بھی شامل ہیں، جس میں عام شہری بھی شامل ہیں، پولیس کے لوگ شامل ہیں، وہ ہلاک ہو چکے ہیں، طالب علم شامل ہیں. کوئی سیگمنٹ ایسا ہوگا سوسائٹی کا جو اس دہشت گردی سے بری طرح سے متاثر نہیں ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف طرح کے آپریشنز خواہ وہ شہروں میں یا ڈویژنز میں یا علاقوں میں شروع کیے گئے، پھر کنٹری وائڈ شروع کیے گئے ملکی سطح پہ، اور کافی کامیابیاں بھی ملیں دہشت گردوں کو مارنے میں یا ان کو ڈسمینٹل کرنے میں. لیکن کیا دہشت گرد یا دہشت گردی ختم ہوئی؟ اور اگر نہیں ہوئی ابھی تک، تو پھر اس کے بعد مزید کس ریزالو کی ضرورت ہے؟ بہت تفصیلی ہم بات کریں گے، لوپ ہولز کہاں پہ ہیں، وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں کس طرح کی کوآرڈینیشن چاہیے، انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو میکانزم ہے اس کے اندر کہاں لوپ ہولز موجود ہیں. یہ سارے عوامل ہم اپنے پینلسٹ کے سامنے یہ اینگل رکھیں گے، اور آلریڈی ابتدائی میں رکھ چکے ہیں. جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس انالسٹ ہیں. چودھری نعمان ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے، سعودی عربیہ میں بیسڈ ہیں اور یہاں پہ ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں. میر وائس افغان، افغان افیئرس اور سیکیورٹی جو اس ریجن کے اندر جس کے چیلنجز ہیں اس کے ایکسپرٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ خبریال نیوز ایجنسی کو بھی ہیڈ کرتے ہیں. یہ ہمارے پینلسٹ ہیں جن کے ساتھ ہم سیکیورٹی کے ایشو پہ بات کریں گے. جنرل طلعت مسعود صاحب، 17 سال ہم 2001 سے اس لیے کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ جو ریئیکشن ہوا یہاں پہ 9/11 کا، اس کے بعد افغانستان پہ امریکہ کا حملہ، اور اس کے رد عمل میں پھر اس پورے ریجن کے اندر، اور پھر پاکستان افغانستان میں خاص طور پہ ابتدائی طور پہ کہا گیا کہ وہ تو ابتدا جو ہے ایک ریئیکشنری یا رد عمل ہے، مزاحمت کی کا وائلنس ہے اس سے جڑا ہوا، لیکن اس کا جو پیرا اس کے کہنا چاہیے کہ جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی، یہ لینڈسکیپ بہت وسیع ہو گئی. آپ کے خیال میں ابھی تک ان پچھلے 17 برسوں میں پاکستان نے ایز ریاست، ایز حکومت کس طرح سے اس خطرے کو ڈیل کیا ہے؟
میرے خیال میں یہ جو چیلنج تھا یہ بہت ہی ایک مشکل چیلنج تھا، اس لیے کہ اس میں صرف پاکستان کی پالیسیز جو ہیں وہ اثر انداز نہیں کر رہی تھیں، بلکہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی جو پالیسی تھی اصل میں وہ سب سے زیادہ پر اثر تھی. اس کے ساتھ ساتھ پھر افغانستان کے جو حالات تھے ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر انڈیا کی بھی جو پالیسیز تھیں، تو ہمیں اس کو ایک طریقے سے ریجنل سطح پر اور گلوبل سطح پر دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، اور ایک لحاظ سے ایسی پالیسیز بنائیں، ایک تو سب سے پہلے 9/11 کے بعد جس قسم کی پالیسی پاکستان نے اختیار کی کہ امریکہ کے ساتھ بالکل ہی جو انہوں نے کہا اس کو مان گئے اور اپنی سرحد کو انہوں نے کھول دیا. اور جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ دہشت گرد تنظیمیں، تحریک طالبان پاکستان اور اسامہ بن لادن کے تمام لوگ یہاں پاکستان پہنچ گئے اور یہاں مقیم ہو گئے، اور تمام دنیا کی جو تنظیمیں تھیں, ملیٹنٹ تنظیمیں, وہ سب پاکستان میں کے سرحدی علاقوں میں مقیم ہو گئی پاٹن میں, اور انہوں نے اپنا گھر بنایا. تو اس کا آج تک اثر پاکستان جو ہے وہ مضر اثرات جو ہیں اس کے اٹھا رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے, اس کے بعد پھر پاکستان نے خود ایسی غلطیاں کی کہ ایسی پالیسیز اختیار کی جس سے کہ ایک لحاظ سے یہ جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں وہ پنپی, چاہے وہ آپ اس کو طالبان کہیں یا دوسرے, تو ان کو بھی ایک شے ملی اور پاکستان کی حمایت حاصل رہی. اس کے ساتھ ساتھ پھر افغانستان کے حالات اس قدر خراب ہوئے, اور جو پاکستان افغانستان کے علاقے پاکستان سے علاق کرتے ہیں ان میں تو ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے افغانستان کا, تو اس کی وجہ سے جس قسم سے پاکستان کی دہشت گرد تنظیمیں, چاہے وہ تحریک طالبان پاکستان ہو یا دوسرے, وہاں جا کر مقیم ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں, اور پھر انڈیا نے بھی بڑی مداخلت کی کیونکہ پاکستان سے انڈیا
دیکھیے, یہ تو وہ عوامل ہیں جنرل صاحب جس کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے کہ ان عوامل کی وجہ سے دہشت گردی رہی. کوشچن یہ ہے کہ پاکستان اس کو ڈیل کرنے میں کہاں تک کامیاب رہا. ہم یہ تو ضرور جانتے ہیں کہ ایک فائنینشیل اسسٹنس تو رہی امریکہ کی جانب سے, لیکن ہولی سولی پاکستان کو اپنی سرزمین کے اوپر خود اس کا مقابلہ کرنا تھا. پاکستان نے کس حد تک اس کو ڈیل کیا ہے یا اسے نمٹا ہے دہشت گردی سے؟ جی جنرل صاحب, جی ہم یہ عرض یہ کیا کہ یہ تو ابتدائی میں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, یہ سارے وہ عوامل ہیں جو سبب بنے دہشت گردی کا, لیکن اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی, جو حکمت عملی رہی وہ کیسی تھی, کتنی کارگر رہی, کہاں لوپ ہولز, کہاں پہ خامیاں ہیں؟
دیکھیے, پاکستان کی سب سے بڑی خامی یہ ہوئی ہے کہ وہ اپنی بارڈر مینجمنٹ جو ہے اس کو اس نے زور وہ نہیں کیا, مؤثر نہیں بنایا. اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں کچھ ایسی پالیسیز بھی اختیار کی جس میں تضاد تھا. مثلا اگر آپ ایسے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جیسے حقانی نیٹ ورک ہوا یا شورا ہوا, اگر آپ ان کی ایک لحاظ سے پناہ دیں تو پھر افغانستان کی حکومت اور امریکہ کو ظاہر ہے غلط فہمیاں ہوتی ہیں آپ کے بارے میں, چاہے حالات افغانستان میں ایسے ہوں کہ آپ اس کو ایک لحاظ سے ریشنلائز کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی ہم کیا کریں, آپ کے خود کے اس قسم کے حالات ہیں کہ ہمیں اس سے اور کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو پناہ دیں اور ان سے بھی تعلقات رکھیں, کیونکہ یہ لوگ بھی ایسے ہیں, یہ گروپس ایسے ہیں جیسے طالبان ہیں, ان کی یہ ان تمام صوبوں میں ان کا اثر رسوخ ہے, بلکہ یہ حکومت کر رہے ہیں ان علاقوں میں جو ہمارے بارڈر کے پاس ہیں, چاہے وہ مشرق میں ہوں یا جنوب میں ہوں. تو اس وجہ سے ہمیں ان سے تعلقات رکھنا بڑا ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کس کس سے لڑیں, لیکن یہ جو انہوں نے تفریق کی تحریک طالبان پاکستان اور طالبان میں, یہ بھی ایک غلط رہا, اس لیے کہ نظریاتی لحاظ سے یہ دونوں ایک ہی ہیں اور ایک دوسرے کو پناہ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو شیلٹر دیتے ہیں. تو یہ چیز کو پاکستان نے نظر انداز کیا اور اس کی وجہ سے پاکستان نے بڑی پرائز پے کی ہے.
صحیح, اب آتے ذرا نعمان ظفر صاحب آپ کی طرف, آپ نے اس پہ بڑا تفصیلی کام کیا ہے, آپ ہمیں سیکیورٹی ڈائنامکس بتائیں, کیا ایشوز ہیں پاکستان کے اور اس کی ہینڈلنگ کس انداز میں ہو رہی ہے؟ ایک لاکھ بندہ قتل ہو چکا ہے کم و کم بیشس میں. جی
جنرل صاحب نے جو بھی بات کی ہے یہ ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہے, مطلب انہوں نے کچھ عوامل بیان کیے اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی بتایا کہ پاکستان اب تک اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوا, تو ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب ایک ریاست کے پاس کمپریہنسو سیکیورٹی اسٹریٹجی جب نہیں ہوتی تو وہ پھر اسی طرح سے کام کرتا ہے کہ جب کئی انٹینسیفائی ہو جاتی ہے پہلے سے ایکٹیویٹیز تو وہاں پہ بھاگنا شروع, کبھی رائے نجات ہم لوگ نے شروع کر دیا, کبھی ضرب مومن شروع کر دیا, پھر ہم نے آپریشن شروع کیا ہے. اور جب میں کمپریہنسو سیکیورٹی اسٹریٹجی کی بات کرتا ہوں نا جی, تو اس میں میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اسٹریٹجی میں سب سے پہلے آپ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے میجرز لیتے ہیں, جس کا ایک حصہ ہے آپ کی بارڈر مینجمنٹ نمبر ایک, اس کے بعد آپ کی جو فوج ہے وہ بارڈر ایریاز میں کام کرتی ہے اور پھر جو بھی آپریشن کامبنگ آپریشن کہہ لیں یا جو بھی آپریشن ہے وہ کرتے ہیں نمبر ایک. اس کے بعد آپ اپنی لا اینڈ آرڈر کے اوپر جاتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے اندر پولیس انوالو ہوتی ہے اور دوسری جتنی بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں. और हम लोग 14 साल 12 साल हो गए हैं अभी तक, आप बताएं कि हमारे पास अगर 18 मतलब 18 से कुछ का पुलिस एक्ट चल रहा है तो ये हमें खुद ही पता चल जाता है कि हम कितने मतलब एफिशिएंट हैं और कितने सिंसियर हैं टेररिज्म के ऊपर काबू पाने में। क्योंकि जब तक आप इफेक्टिव पुलिस नहीं रखेंगे आर्मी कुछ भी नहीं कर सकती। पुलिस के पास जो लोकल लेवल पे इंटेलिजेंस का निजाम होता है वो आर्मी के पास नहीं होता, तो उसी लोकल लेवल की इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर आप कॉम्बिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन का लव तो लोग यूज करते हैं लेकिन शायद किसी को पता नहीं कि होता क्या। अच्छा, जब आप ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक अपने मामला ठीक करते हैं तो तीसरे लेवल के ऊपर आप अपने गवर्नमेंट की जिद यानी कि गवर्नेंस को बहाल करते हैं। गवर्नेंस जब आप बहाल करते हैं तो उसके अंदर फिर आप अपनी जुडिशरी के अंदर जो हमारा बहुत बड़ा जो मसला आ रहा है जो तफ्तीशी निजाम जो है उसके अंदर कब से लोग हम सब लोग ये मतलब प्रपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे इस्तेमाल आने की जरूरत है लेकिन कोई उससे अभी तक आज तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर जुडिशरी के अंदर जज जो हैं वो इनके हियरिंग करने से डरते हैं तो वो उसके अंदर अभी तक हमने कुछ नहीं किया। फिर जब और उसके बाद फिर आपकी जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर आपको रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ती है। फिर चौथे लेवल के ऊपर आपको जाके जो है सोशल रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ती है। सोशल रिस्ट्रक्चरिंग की जब मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर जो मदरसाज हैं इनको रेगुलेट करना है आपने। अभी मैं सऊदी अरब के अंदर देखता हूँ वहाँ पे इमाम जब जुमे की नमाज का खुतबा दे रहे होते हैं तो एक लफ्ज भी वो अपनी मर्जी से नहीं कह सकते, एक लफ्ज भी। उनकी एक एक चीज रेगुलेटेड होती है, उनकी अपॉइंटमेंट रेगुलेटेड होती है, हर मस्जिद में जो इमाम साहब मौजूद है वो रेगुलेटेड होते हैं। उसके बाद आपका जो आपकी सोसाइटी के अंदर जो एक एनोलॉजी या जो भी पैराडाइम चल रहा होता है उसको ठीक करने की जरूरत होती है। अब पाकिस्तान के अंदर कितने फिरके हैं जिनको गिना भी नहीं जा सकता और हर फिरका उसे फिरके को काफिर कहने कहता है, तो जिस जगह कितना के मामला हो उसमें तो फौरी तौर पर इंटरवीन करने की जरूरत होती है। तो 12 साल में हमने अभी तक कुछ नहीं किया। पांचवें लेवल के ऊपर जाके आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, आप मुझे खुद एनालाइज करके बताएं इन पांचों में से आज तक क्या कुछ इन्होंने किया। 12 साल में कुछ भी नहीं किया। अगर आप ये जो 12-20 पॉइंट थे अपने नेशनल एक्शन प्रोग्राम के वो आपको एक स्ट्रेटेजी से ज्यादा एक विश लिस्ट नजर आती है कि हम एक जिसका वो नॉर्मेटिव अप्रोच होती है ना कि होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, वो उसमें 20 चीजें ऐसी लिखी होगी कि हाँ जी होनी चाहिए लेकिन स्ट्रेटेजी जिसको कहते हैं, मैं बार बार ये सबको अर्ज करता हूँ, आज तक वो स्ट्रेटेजी हम लोग नहीं बना सके जिसकी वजह से अब हम लोग अभी भी ख्वार हैं और जो प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं वो उस वक्त हम अंडर दी कार्पेट डाल देते हैं और सफाई कर देते हैं और हम समझते हैं कि नहीं यार सफाई हो गई है लेकिन थोड़े से बाद वो जो कार्पेट के नीचे डस्ट होती है वो दोबारा हमारे सामने आ जाती है। तो जब तक ये बैठ के स्ट्रेटेजी का मतलब नहीं समझेंगे कि स्ट्रेटेजी होती क्या, ये नेशनल एक्शन जिस तरह के एक्शन प्लान होते हैं ये उसके अंदर की चीजें होती हैं, तो ये जब तक नहीं करेंगे ये ख्वाब है ये समझना कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे।
जी हमारे साथ ये अमीर वैस अफगान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अफगानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी खबरियाल को वर्ड करते हैं, लंदन में बेस्ड हैं और ये जितनी मिलिटेंसी इस रीजन के अंदर हुई है उसको वो बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। मीर वैस साहब, आप अगर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी पे फोकस करें, अफगानिस्तान को अक्सर शिकवा रहता है कि जो उसके स्प्लिंटर ग्रुप हैं या जो उसके वॉन्टेड लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान ये कहता है कि वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मैं जनरली जानना चाहूँगा अगर आप सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के थ्रेट्स को आप आइडेंटिफाई करें तो आपके सामने क्या तस्वीर बनती है, क्या इश्यूज हैं जिनको पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहा और यही वजह है कि आज 17 बरस गुजरने के बावजूद और 1 लाख के करीब अपने शहरियों और अपनी सिक्योरिटी के लोगों की जानें गंवाने के बावजूद ये चैलेंज अपनी जगह पे मौजूद है। जी मीर वैस अफगान साहब, मीर वैस आप मुझे सुन सकते हैं? जी मीर वैस आप हमारे साथ हैं, गलबन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। जनरल साहब आप हमें ये बताइएगा, तो हमने कई ऑपरेशंस देखे हैं, राह निजात था, ज़र्बिया सबसे बड़ा एक मिलिट्री ऑपरेशन था स्पेशली जो फोकस रहा वहाँ पे उस रीजन के अंदर शुमाली वज़ीरिस्तान में, और अब रद्दुल फसाद के नाम से ये शुरू किया गया। ये रद्दुल फसाद जो है वो बाकी ऑपरेशन से किस हद तक मुख्तलिफ होगा और जब हम ये तवक्को रखना चाहें कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए इदारे संजीदा हैं, सो इसको हम किस अंदाज में देखें या इससे क्यों कर तवक्कोआत वाबस्ता करें?
इसका मकसद सारा ये है कि ज़्यादातर फोकस जो है वो शहरों के ऊपर हो, मेरे ख्याल में इसलिए कि ये समझा जा रहा है कि ये जो स्लीपर सेल्स हैं ये ज्यादातर शहरों में मौजूद हैं और जब तक इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो वारदातें हाल में हुई हैं ये मुसलसल होती रहेंगी। तो मेरे ख्याल में इसको देखते हुए इन लोगों ने कहा कि भाई ये नहीं कि हम जो पिछले ऑपरेशन हैं वो भी जारी रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो अर्बन एरियाज हैं जो शहर हैं तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस होगा, इसलिए कि जो वारदातें भी हो रही हैं वो यहीं से हो रही हैं और इसकी वजह ये है कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और इनका मिलाप जो है वो ऐसे लोगों से है जो कि बाहर से हैं। तो वो बाहर से लोग आते हैं या अगर बाहर से लोग आते भी नहीं हैं लेकिन इनके इशारों पर और इनके पैसों से उनके पैसों से ये लोग इस किस्म की कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसको एक नया नाम दिया गया और एक कोशिश की गई कि एक नए अज़म के साथ, चूंकि दहशतगर्द तंजीमें जो है बार मुसलसल वारदातें कर रही थी और एक लिहाज से पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो काफी परेशान हो गई कि ये हम तो समझ रहे थे कि पाकिस्तान अमन की तरफ जा रहा है, फिर एकदम किस्म के जो हादसे हुए तो वो एक शॉक इफेक्ट हुआ और फिर ये जो पॉलिसी अख्तियार की वो एक लिहाज से काउंटर टेररिज्म की तरफ एक नए आजम के साथ इन्होंने शुरू करने की कोशिश की। लेकिन देखना यह है कि जैसे मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से काम नहीं बनेगा, इसमें कई और जो चीजें शामिल होनी चाहिए और जैसे तो कह रहे थे हमारे बहुत सही बात है कि
जी नमान जफर से
जो पाकिस्तान से बात कर रहे थे अभी कि बड़ा जरूरी है कि एक जामे पॉलिसी के तहत एक जामे स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, पीस डील और सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस पर ही
मतलब उसमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन
जरूरी है कि
जी उनका भी रोल बड़ा वाजे होना चाहिए है, जो सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान जिस नोयत की कोऑर्डिनेशन है वो भी ज़रूरी है। मीडिया की जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस वॉर में ख़ासतौर पे जो साइकोलॉजिकल इसका एंगल है उसको डील करने में मीडिया से बड़ा कोई वेपन नहीं हो सकता, मीडिया को भी पूरी जिम्मेदारियाँ जो हैं अपनी लेनी होंगी। हमारे साथ दोबारा रबता बहाल हो गया मीर वाइज़ अफगान साहब का। मीर साहब हम बात कर रहे थे कि चैलेंजेस, अगर आप मेरा पहला सवाल सुन सके थे तो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप एक गैर जानबदार अंदाज में जब देखना चाहें आपको क्या मसाइल नजर आते हैं? 1,00,000 बंदा पाकिस्तान का 17 बरसों में वो इस दहशतगर्दी की नजर हो चुका है, अरबों डॉलर के बराबर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंच चुका है, इसके बाद भी पाकिस्तान ज़ाहिर है वो कोई बनाना स्टेट नहीं है, कम से कम हुकूमतें यही दावा करती हैं, स्ट्रांग आर्मी है, बड़े पांचवें छठे नंबर पर एक मजबूत आर्मी ख्याल की जाती है, इंस्टीट्यूशन इंटैक्ट हैं, इसका मवाजना अफगानिस्तान से बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर भी पाकिस्तान को अगर वहाँ पे मुश्किलात हैं या अभी तक हैं तो उसकी क्या वजूहत हैं आपके ख्याल में? जी मीरवाइस अफगान, मीरवाइस आप मुझे सुन सकते हैं? गालिबन कोई टेलीफोन में हमारे कोई इश्यूज हैं वो मुझे नहीं सुन पा रहे। नौमान आप हमें ये बताइएगा आपने डिफरेंट, जी मीरवाइस आप मुझे सुन सकते हैं? जी मीरवाइस अफगान नहीं, उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच
रही है, क्या क्या कह रहे हैं
जी नुमान? अब आप रिस्पॉन्ड इसको कीजिएगा, आपने मुख्तलिफ एंगल्स पे बात की है कि सिर्फ जो है मिलिट्री ऑपरेशन उसका सोल्यूशन नहीं है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो हमारी सियासी हुकूमतें हैं उनका, जी सियासी हुकूमतें सियासी क्या आती हैं, उनका रिजॉल्व किस हद तक नज़र आता है, किस हद तक वो कोऑर्डिनेटेड हैं, किस हद तक उनके जो पैटी इश्यूज़ होते हैं या इख्तलाफात होते हैं आपस के उनको वो भूल कर कम अज़ कम एक बड़े सियासी या बड़े कौमी मकसद के लिए इकट्ठी हैं, अगर ख़ास तौर पर हम दहशतगर्दी की बात करें तो उसको डील करने में वो सियासी क्या आते हैं, किस हद तक संजीदा नज़र आ रही हैं आपको? जी नुमान से भी गालिबन रब्ता हमारा डिस्कनेक्ट हुआ, आज कम्युनिकेशन के इशूज़ हैं। जनरल साहब हमारे साथ हैं और मीर वैस साहब से हमारा रब्ता बहाल हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है अब एक ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने पैनलिस्ट के सामने ये वाले सवालात रखते हैं, चंद सेकंड की एक ब्रेक।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी,
बहुत डर लगता है तो बच्चे लोग को मारते हैं, बिजली करंट लगाते हैं।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست، انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے یہ پروگرام آپ براہ راست سن رہے ہیں، اور پروگرام کے پہلے حصے میں تفصیل سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی، اس کی نوعیت، اس کی جہتیں، اور اس سے نمٹنے کے لیے جو پاکستان کی وفاقی صوبائی حکومتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے ریزالو کے اوپر۔ ہمارے ساتھ اس پہ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب، ممتاز سیکیورٹی انالسٹ ہیں، چودھری نعمان ظفر ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی، اور میر ویس افغان پاک افغان افیئر کے اور پاکستان افغانستان کے جو معاملات ہیں ان کے ایکسپرٹ ہیں۔ اب نیوز ایجنسی خبریال کو ہیڈ کرتے ہیں، لندن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ میر صاحب، آپ سے بات کرتے ہوئے بار بار ہماری کمیونیکیشن، ہمارا کنیکشن ٹھیک نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ اس وقت، اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو میں ایک بڑا بنیادی سوال آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ غیر جانبداری سے جب پاکستان کے اندر اس دہشت گردی کو دیکھتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ اینگلس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ نمٹنے میں پاکستان کے اداروں کی کوششوں کو دیکھتے ہیں، تو کیا تصویر آپ کے سامنے بنتی ہے؟ 100,000 کے قریب پاکستان کے لوگ اس میں مر چکے ہیں، اپنی جانیں دے چکے ہیں، اور اربوں ڈالر کا، 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا، وہ کہتے ہیں 100 بلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ہو چکا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہاں پہ لوپ ہولز ہیں، کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ جی میر بھائی صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میر وائس افغان تک میری بات نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ نعمان ظفر، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ڈفرینٹ اینگلس کی بات کی ہے کہ صرف ملٹری سلیوشنز نہیں ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی ہم اگر پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، ظاہر ہے بہت اہم یہ وزارت ہے جس کے تحت کافی انٹیلیجنس کے ادارے کام کرتے ہیں، وہ بذات خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹس اور وفاقی حکومتوں کے درمیان کوارڈینیشن کی کمی ہے۔ یہ جو ہمیں سپراڈک اٹیکس نظر آتے ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ سو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ صوبائی حکومتیں ہوں اور وفاقی حکومت، اور اسی طرح صوبائی اور وفاقی ادارے، ان کو کس طرح سے مل کے کام کرنا چاہیے، اور اگر یہ کس حد تک کر رہے ہیں، خواہ وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو یا کامبنگ آپریشن ہو، ان میں آپ کو مختلف ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک کوآپریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟
بات یہ ہے کہ جب یہ ایک پیج پہ ہوں گے نا جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک پیج پہ ہونا، جب آپ ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں سندھ کے اندر جب رینجرز کی تعیناتی کا معاملہ تھا تو ہم نے دیکھا کہ وہ کبھی 15 دن لیٹ ہو رہا ہے، کبھی 1 مہینہ لیٹ ہو رہا ہے، اور بڑی مشکل سے ان کو اجازت دی جاتی تھی کہ جی آپ کا جو ہے نا وہ جو ٹینیور ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ کنفیوژن ہے، وہ نہیں چاہتے، رینجر چاہتی تھی کہ نہیں اب ہمارا آپریشن میچ پہ ہے تو آپ کے ہمیں ایکسٹینشن چاہیے۔ اچھا چلو پنجاب کی بات جب آپ کرتے ہیں تو پنجاب میں اب بھی ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ نہیں جی رینجر کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ اب جا کے سفر حادثے کے بعد جو ہے نا وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ ہاں جی رینجرس کو کچھ ایریا کے اندر کام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، ادھر بی جے پی کے بھی کنفیوژن ہے، کے پی کے میں بی جے پی کے بھی کنفیوژن ہے، کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ اچھا سب سے اہم چیز یہ تھی کہ جب ہم نے الیکشن پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک فورس بھی بنائی تھی، تو اس وقت انہیں ایک نیشنل کمانڈ سینٹر بنانے کی ضرورت تھی جس میں جتنی بھی ہماری انٹیلیجنس کی ادارے ہیں ان کے ٹاپ کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے، جو بھی انفارمیشن آتی وہاں سے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے، جس کے فرض کریں کہ پنجاب کے لیے کوئی انفارمیشن آئی ہے تو امیڈیٹلی وہ ایک ہائرارکی بنی ہوتی، انفارمیشن فوری طور پہ یہاں آ جاتی اور یہاں سے انفارمیشن پولیس کو ان کا رول ادا کرنے کا حکم مل جاتا، اگر ریجر کی ضرورت تھی تو ان کا حکم مل جاتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کوآرڈینیشن ہے نہیں، نظر نہیں آتی، تو اس کی وجہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اسٹریٹجی نہیں ہے اور سب لوگ ایک پیج پہ نہیں۔ اگر ہم ایک پیج پہ ہوتے تو کتنا یہ کنفیوژن نہ ہوتی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اداروں کو رجسٹر کرنے کے کوشچن کے اوپر ابھی تک ہماری ڈیوائڈیڈ رائے ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں کرنا چاہیے، اور نیشنل لیول کے لیڈر کہتے ہیں کہ نہیں جی ये काम नहीं होना चाहिए, तो हमारी पुख्तानी के खिलाफ है। तो जब इस तरह से मामला होंगे, जब लेवल के ऊपर रियलाइजेशन ही नहीं है कि हम नाम है, हमें प्रॉब्लम क्या है, जिन बेचारे गरीब लोगों के बच्चे मर रहे हैं, तो वो किसी को रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो कितना दुख में मुब्तला है। लाखों अरबों रुपया हमारा जाया हो रहा है। अब मैं बाहर के मुल्क में भी मैं गया हुआ था, यूरोप गया हुआ था, आप यकीन करें कि एक पाकिस्तान का लोग वैसे दूर हो जाते हैं कि यार ऐसा कोई ऐसी कोई चीज है जिसको हाथ लगाने से भी जो है ना कोई बीमारी हो जाएगी या क्या हो जाएगा। किसी को इस चीज का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान की रेपुटेशन पे एक लगी हुई है। हमारे जो बाहर जाते हैं उनका क्या बनेगा, हमारे जो क्रिकेट लोग बाहर जाते हैं उनका क्या बनेगा, हमारे जो डायस्पोरा बाहर है
देखिए जी, वो ऑफ कोर्स बड़ी कीमत है। जैसे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग उसकी कीमत चुका रहे हैं। मैंने चूंकि ये पाकिस्तान का इशू है, पाकिस्तान को ये मर्ज लाहक है दहशत गर्दी का, तो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग भी कीमत अदा कर रहे हैं, और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है वो मुल्क से बाहर भी होंगे तो किसी न किसी सूरत में वो भी कीमत देते हैं। जनरल साहब, मैं पूछना ये चाहूँगा, बहुत तफसीलन हमने इन इशूज़ पर भी बात की है कि फौजी ऑपरेशन ऑफ़ कोर्स वो डिसमेंटल करने के लिए होते हैं, दहशत गर्दों को मारने पकड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद तो एक बड़ा असल काम तो उसके बाद शुरू होता है। अब ज़रब अज़ब जिस शिद्दत के साथ और जिस हाइप के साथ शुरू हुआ ज़रब अज़ब, अब हमें अगले ऑपरेशन में हम जा चुके हैं रद्दुल फसाद में, लेकिन ज़रब अज़ब के बाद जो क्लीन अप किया गया उन इदारों के ऊपर किस हद तक सिविलियंस का कंट्रोल है और किस हद तक यकीनी बनाया गया है कि वहाँ दहशतगर्दी दोबारा पनप नहीं सकती है। सो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के बाद के जो अवामिल हैं, जहाँ पर सियासी इंतज़ामिया को असर्ट करना होता है, अपनी कहना चाहिए कि अपनी जो रिट है वो कायम करना होती है, वो वहाँ पर कहाँ तक कामयाब हैं, और अगर नहीं है तो वहाँ पर क्या खामी है आपके ख्याल में? जी जनरल तलत मुसू साहब, नुमान आप इसी को रिस्पॉन्ड कीजिएगा, इस सवाल को कि फौजी ऑपरेशन, उसके बाद ऑफ कोर्स जो है ना फिर मरहला आता है जहाँ पे सियासी क्या आते हैं और सिविलियन लीडरशिप को आगे बढ़ना होता है, वो कहाँ तक इसमें नज़र आते हैं?
सबसे अहम रोल है ना, तो मेरे ख्याल में सबसे अहम रोल है सिविलियन लीडरशिप का, क्योंकि उन्होंने ही इसको लीड करना है। मिलिट्री का बहुत अहम रोल है, लेकिन वो एक छोटा रोल है, मैं उसको छोटा रोल समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसको लीड नहीं करना। अब जो हमें नजर आता है वो ये नजर आता है कि आर्मी इसको लीड कर रही है और वही इसकी जो है ना वो टेक्टिक्स जो है ना वो डिजाइन करती है। लीडरशिप हमारी का पता नहीं विजन नहीं है या वो करना भी चाहते, लेकिन उनका मुझे कोई इतना इफेक्टिव रोल नजर नहीं आता। अब आप देखें, उनका रोल नंबर एक था, अगर आप जो 20 पॉइंट जो उसके अंदर थे उसमें चीज ये जरूर थी कि हमारी जो जुडिशरी है उसमें जो है ना हमें इतलास लाने की जरूरत है, लेकिन आप देखिए अभी तक उसमें कोई चीज नहीं आई। ये बहुत बड़ी शिकायत करते हैं हमारे रेंजर्स वाले भी कि हम बंदे को पकड़ के उनकी जुडिशरी के हवाले करते हैं और कुछ अर्से के बाद वो बंदा छूट जाता है और वापस जाके अपने एक्टिविटीज के अंदर शुरू हो जाता है, और यहाँ तक जो कहते हैं कि वही बंदा फिर आके हमारे रेंजर्स वालों को मार रहा होता है, और आपने देखा होगा कि कराची में भी रेंजर्स वाले अपने मुंह को जो है ना वो छुपा के जो है ना ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज इसमें यह भी थी कि पुलिस को सब बार बार मेजर से पहल करता हूँ पुलिस के रोल के ऊपर, पुलिस को उसमें इस्लाहात लाने की कोई कोशिश नहीं की गई। हेलो
जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको, यही सवाल मैं जनरल साहब के पास जाना चाहूंगा। जनरल तलत मुसू साहब,
कोशिश नहीं गई
जनरल तलत,
हमारे जो रिलीजियस इदारे हैं उसको जो है ना अंदर अथॉरिटी भी जाना था, उसमें भी इससे कुछ नहीं किया गया। तो सीरत में तो आपके सामने है, सिर्फ अगर आप मिलिट्री को आगे लगा के रखेंगे तो उसमें तो मिलिट्री कमजोर जरूर होगी, लेकिन उसमें हमें कुछ खास चीज नजर नहीं आएगी। देखिए, मिलिट्री में जब ये जरब अज़ब चल रहा था उसमें मैं हम सब ने बहुत कोशिश की इंफॉर्मेशन लेने की, लेकिन मुझे तो कुछ नजर उसमें नहीं आया। कुछ खास ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उसमें भी कि कितने लोग शहीद सॉरी मारे गए हैं, कितने को खत्म किया गया है, कौन कौन से नेटवर्क को हम लोगों ने तबाह किया, कुछ नहीं पता। अब एक नया ये रद्दुल फसाद शुरू हो गया है ऑपरेशन, अब इसके बारे में भी पता नहीं क्या होगा, कहाँ तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगी नहीं होंगी। तो बहरहाल जहाँ तक ये सिविल लीडरशिप का रोल है वो कोई खास विजनरी रोल हमारे सामने नहीं आया।
सही। अच्छा जनरल साहब, आप हमारे साथ हैं जी, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नौमान, ये बताइएगा, ये इस लीडरशिप के रोल के ऊपर बात होगी, लेकिन जो एक और बड़ी कहना चाहिए कि दहशतगर्दी के रेफरेंस में दो बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, वो पाकिस्तान समझता है कि एक ایسٹرن بارڈر ہے اور ایک ویسٹرن بارڈر ہے، جب بھی اس عوامل کی طرف آئیں، یہاں پہ پاکستان کو کس طرح کی ایک واضح لکیر کھینچنے کی ضرورت ہے؟ یعنی ان دونوں اطراف میں جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو پاکستان سے خطرہ نہ ہو اور وہاں سے پاکستان کو خطرات نہ ہوں۔
ہم نے کچھ ریسرچر میں بیٹھ کے ایک ماڈل بنایا تھا، اس کے ماڈل میں ہم نے یہ بولا تھا، پروپوز کیا تھا کہ کم از کم 10 سال کے لیے پاکستان کو لک انٹو پالیسی کے اوپر چلے جانا چاہیے، پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے کہ ہم فوری طور پہ اپنے اندر جو ہمارے جو سرجری کی ضرورت ہے ہم وہ خود کریں، فوری طور پہ جس طریقے سے ایک طرح سے اپنے آئسولیشن بورڈ کے اندر جانے کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے اپنے معاملات ٹھیک کریں۔ اس میں کیا تھا کہ ہم فوری طور پہ اپنی بارڈر کے اوپر جو ہے نا موبلائز کریں اپنی جتنی بھی فوج ہیں اور اس میں ایک طرح سے وال بنا دیں، وال کا مطلب والی برکس والی وال بھی کہہ رہا، یعنی کہ ایک طرح سے ایسی وال ہم بنا دیں کہ وہاں سے پاکستان کے اداروں کی اجازت کے بغیر ایک انسان کے اندر نہ آ سکے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ تھی کہ سوسائٹی کو ڈی ملٹرائز کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ سوسائٹی کے پاس اتنا ویپن موجود ہے لیگل اور نان لیگل، اس کے اوپر کوئی مطلب اتھارٹی نہیں ہے جو اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہے۔ تیسری چیز جو جوڈیشری کے حوالے سے بڑی اہم تھی کہ جوڈیشل جو ہمارے جو جج حضرات ہیں جو سسٹم ہیں وہ فیصلہ دینے سے گھبراتے ہیں، اس کا پرپوز ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ ایک آن لائن سسٹم آف جوڈیشل سسٹم ہم نے پرپوز کیا تھا، اس میں کسی کو یہ پتا نہیں چلنا تھا کہ اے بی سی کا جو کیس ہے وہ کون سن رہا ہے، اس کے اوپر آن لائن سسٹم چلنا تھا اور آن لائن اس کا جو ہے نا وہ اگر کسی سے بات چیت ہونی تھی آن لائن اس کی جو ہے نا ورڈکٹ آ جانی تھی۔ تو اس طریقے دیکھیں اگر کرنا چاہیں تو ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں اور اگر نہ کرنا چاہیں تو پھر اس کے بہانے بہت سارے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اپنا نیبر نہیں بدل سکتے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے ساتھ افغانستان ہے، افغانستان ایک حقیقت ہے، ایک سوورن کنٹری ہے، اس کو اگر ہم اپنے بچے کے طور پہ ٹریٹ کرتے رہیں گے تو یہ ہماری بے وقوفی کی بات ہوگی۔ وہ پہلے جو ہم نے غلطیاں کی، جسے جنرل صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، وہ غلطیوں کی سزا آج تک ہماری ہم بھگت رہے ہیں اور آگے شاید ہماری نسلیں بھی بھگتتی رہے، کیونکہ ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری بیٹی کے اندر کتنا بگڑاؤ آ چکا ہے کہ اس کو ٹھیک کرتے کرتے بھی وقت لگے گا، اور وقت کے اندر اس وقت سے شروع ہوگا جب ہم اس کو ٹھیک کرنا شروع کریں گے، ہم نے کل تک ٹھیک کرنا شروع کیا نہیں ہے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنی پڑے گی، سوشل ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، اپنا جو پیراڈائم ہے وہ شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ اور اپنے جو لیبر ہیں ان کو ٹرسٹ دینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہم اپنے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ تو میرا خیال ہے افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے سیریسلی معاملات حل کرنے کی ضرورت ہے، اگر ان کو کوئی وہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ نئے پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے میں نے اس وقت بھی اپنے فیس بک پہ بھی شو کیا تھا اور ویسے بھی میں کہتا بھی رہا ہوں، اس وقت ان کے جو برتاؤ تھا جو ان کا پاکستان کا دیکھنے کا انداز تھا وہ بہت زیادہ دوستانہ تھا، اس سے کیش کرانے کی ضرورت تھی لیکن اس کو کیش نہیں کرایا گیا۔ آج وہی پریزیڈنٹ صاحب ہیں اور وہ ایسے ایسے بیان دیتے ہیں کہ میں بھی حیران ہوں کہ بی آر کی کیسی بات ہے، اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی طرف سے کچھ قدم
بہت شکریہ
جلدی کو دیکھنا ہے اور افغانستان کو ایک سوورن ملک کی سے دیکھنا چاہیے، بے شک کمزور ہے لیکن وہ جتنا اچھا لیبل مضبوط ہوگا اتنا پاکستان کے لیے وہ اچھا ہے۔
بہت شکریہ نعمان ظفر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور جنرل طلعت منصور صاحب ہمارے ساتھ تھے لیکن ٹیلی فون لائنز میں آج کافی خرابی تھی اور میر ویس کئی بار ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود ان کی آواز نشر نہ ہو سکی، وہ کنیکٹ نہ ہو سکے، اس لیے بہرحال ہم نے اس پہ تفصیلی بات کی پاکستان کے اندر دہشت گردی، اس کے عوامل اور اس کو ان سے نمٹنے کے لیے جو حکمت عملی ہے یا ہونی چاہیے ریاست کی، اس کے اوپر تفصیلی بات ہوئی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اب ہم بات کریں گے امریکی سیاست کے اوپر، یہاں پہ مسلمانوں کو کس انداز کی خطرات یا تشویش اب بھی موجود ہے، اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ خاص طور پہ جب کسی اور کمیونٹی کے تحفظات کو ایڈریس کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ سوال کس حد تک جانور ہے مسلمان کمیونٹی کا، کیا آخر ان کے بارے میں وہ کب بات کریں گے، ایک بریک کے بعد۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام، اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارے پروگرام کو فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر اور ویڈیوز کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahaizindagi اور facebook.com/yasminjameelvoaurdu۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں گل رخ، اور ٹی این وان ہمارے ساتھ انجینئر ہیں۔ اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے امریکہ کے اندر مسلمان کمیونٹی کے کیا خدشات یا کیا تحفظات ہیں، خاص طور پہ نئی انتظامیہ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد۔ ہمارے وائس آف امریکہ کے لیے ولیم گیلو، انہوں نے ایک رپورٹ فائل کی ہے، خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب کنڈیم کیا ان حملوں کو جن کے ساتھ جو ہے وہ یہودی کمیونٹی وابستہ تھی، یا ان کے ساتھ کسی نوعیت کے جو ہیراسمنٹ کے جو واقعات تھے ان کو اگر وہ کنڈیم کیا تو مسلمان کمیونٹی کے اس طرح کے سوالات اٹھا رہی ہے۔ ایک مختصر سی یہ رپورٹ سنیں، انگریزی میں ہے، ہم اس کے سیدھا سیدھا نکات آپ کے سامنے رکھیں گے اس رپورٹ کے بعد، اور پھر اس کے بعد اپنے پینلسٹ کے پاس آتے ہیں۔
President Donald Trump was being criticized for not taking advantage of several chances to condemn a surge in anti-Semitic acts. The president was explicit on Tuesday.
The anti-Semitic threats targeting our Jewish community and community centers are horrible and are painful.
Many Muslim Americans are now hoping the president will take similar steps to address concerns about rising levels of anti-Muslim incidents across the country, but they're not optimistic.
The president has been generally silent, and since the election there has been a wave of hate crimes targeting religious, ethnic, racial minorities, which should tell people that more needs to be done.
Corey Saylor of the Council on American-Islamic Relations says words have to be backed up by actions, such as Vice President Mike Pence helping clean up efforts at a desecrated Jewish cemetery in St. Louis, Missouri.
There's no place in America for hatred or acts of prejudice or violence or anti-Semitism.
Part of that pessimism, from Muslims in particular, has to do with public statements by Trump and some of his advisors that depict the fight against terrorism in religious terms, including Trump's campaign proposal to keep Muslims from entering the country.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Although Trump backed off that statement, it has remained on his website. White House officials reject the idea that those comments reflect prejudice against Muslims. Spokesman Michael Short told VOA, recognizing the threat of radical Islamic terrorism doesn't make you anti-Muslim. Bill Gallo, VOA News, The White House.
جی سامعین، یہ آپ نے رپورٹ سنی، اور جیسے ہم نے ابتدائی میں بتایا انہیں خیالات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جوئش کمیونٹی کے خلاف کسی نوعیت کے بھی اگر وہ حملے ہیں ان کو وہ تکلیف دہ قرار دیتے ہیں یا انہیں قابل مذمت قرار دیتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر مسلمان کمیونٹی بھی یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ ان کے خلاف جو حالیہ دنوں میں واقعات پیش آئے ہیں یا جس طرح کے جذبات ہیں، اور مسلمانوں کے بقول جس طرح کی ایتھنک یا ریلیجن کی بنیادوں کے اوپر جس ڈسکریمنیشن کا انہیں سامنا ہے، جن ہیٹ کرائمز کا انہیں سامنا ہے، اس پہ بھی صدر کو گفتگو کرنی چاہیے۔ نائب صدر مائک پینس، انہوں نے بھی بات کی اور صدر نے بھی بات کی، لیکن یہ ریفرنس خاص طور پہ اینٹی سیمیٹزم سے متعلق تھا۔ ہمارے ساتھ اس پہ انالیسس کے لیے موجود ہیں سلیم اختر صاحب، نیشنل ڈائریکٹر ہیں امریکن مسلمز ٹاسک فورس آن سول رائٹس اینڈ الیکشنز۔ ساجد تارڑ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستانی امریکن ہیں اور مسلمز فار ٹرمپ کیمپین کو انہوں نے لیڈ کیا اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ ہمیں جوائن کریں گے پروگرام کے حصے میں، اور دونوں اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں۔ سلیم اختر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ رپورٹ جو ہم نے آپ کو سنوائی، آپ کس حد تک اس کو سیکنڈ کریں گے، اس کی توثیق کریں گے کہ مسلمان کمیونٹی کے واقعتاً کیا خطرات یا کیا خدشات ہیں، اور بحیثیت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن کیمپین یا الیکشن کے ریٹرک سے اپنی جگہ پہ کس طرح کی توقعات آپ وابستہ رکھتے ہیں وائٹ ہاؤس سے اور نئی انتظامیہ سے؟
شکریہ بہت بہت رپورٹ جو ہے وہ خاصی واضح ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس میں میں کچھ ایڈ یہ کروں گا کہ یہ جو اسلاموفوب اور مسلم ہیٹ کی جو فضا قائم ہوئی ہوئی ہے اس کو ہمیں چار کونوں سے, چاروں اطراف سے اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ نمبر ون, ایک ہمیں یہ ریکگنائز کرنا ہے, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بڑی شکایت ہے میڈیا کے ساتھ, اور فیوریبل میڈیا بھی ہے, انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی ہے اور رائٹ فل میڈیا بھی ہے, ہر قسم کا میڈیا اویلیبل ہے, لیکن مسلمانوں کے خلاف جو غلط اوپینین جو ہے پبلک کے اندر, اس میں میڈیا کا بھی اپنا حصہ ہے, یہ شکایت ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی ہے. ایک تو ہمیں اس لیول کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو مختلف قسم کے جو لاز جو بنتے ہیں اور جس میں خاص طور پہ مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس کی بھی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا ایک ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, جیسے ایجنٹ پرووکیٹیور, یو نو کہ آپ نے ایک کرائم کریٹ کیا کسی to make any Muslim young or old or you know man or woman or boy or girl to say or do the things you know which is not correct, which is not right. The job of administration of job the, of the government is to apne citizen ko help karne ke liye awam ko nas ko help kare ke they do and say the right thing.
Same.
Instead of the other way around. To is wajah se jo phir media ke wajah se ye cheeze induce hui, پھر جس اس قسم کے سینٹیمنٹ جو ہیں وہ عوام الناس کے اندر جب پہنچتے ہیں تو وہ ہیٹ کی انوائرمنٹ وہ کریٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم لیجسلیشن کو اس انداز میں پیش کریں اور اس کو فیئر کریں. تو لیجسلیشن کے اندر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, میڈیا کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ جب ہمارے بھائی جیسے ساجد ٹاڈر صاحب ہیں, ایون دا پیپل ہو آر ورکنگ ود دا ڈیموکریٹک پارٹی, آئی تھنک ان کی بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ
رسپانسبلٹیز پہ بات تو بہت ہوتی ہے.
اور آخری بات یہ کہوں گا, جو آخری جو چوتھی بات ہے وہ عوام مسلمانوں کی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے انوائرمنٹ میں مسلمان امریکی مسلمانوں کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے کہ وی کوڈ بی دا ٹارچ بیئرر آف سول رائٹ اینڈ ہیومن رائٹ موومنٹ. تو میں تو اس کو ایک اپرچونیٹی سمجھتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ مسائل جو ہیں وہ چیزوں کو ڈائیلاگ اور ڈسکورس کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے, اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلمان کمیونٹی جو اور مسلم لیڈرشپ جو ہے, اور انشاءاللہ امریکہ مسلم ٹاسک فورس اس میں اپنا پورا رول ادا کرے گی, جب بھی اپرچونیٹی جہاں بھی ملے گی ہم چاہیں گے کہ اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارا ڈائیلاگ ہو.
اور میں جو پوچھنا چاہوں گا سلیم اختر صاحب, یہ تو بات درست ہے جسے آپ نے کہا کرنا چاہیے ہے, انٹیگریٹ کرنا چاہیے کسی جانب سے بھی لوگ ہوں, لیکن اس کی اس وقت حیات ہے کیا جس ڈسکورس اور جس انگیجمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں ابھی وہ کتنی ایگزسٹ کرتی ہے, اور دوسری طرف اس کے لیے ایکسیپٹنس کے لیے دروازے کتنے کھلے ہیں؟
اس میں بڑی ٹف کال ہے, لیکن میں اس میں ایک ونڈو آف اپرچونیٹی دیکھتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو کہ میجورٹی آف دا امریکن مسلم کمیونٹی جو ہے وہ 2000 میں تک وہ ہمارا خاصا تعلق جو تھا وہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ تھا, ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ تھا, اینڈ آئی تھنک وی کین ریوائیو وہ اس تعلق کو ہم ریوائیو کر سکتے ہیں. تو اصل میں حالات اگر ہم جو اسٹیٹس کو دیکھیں تو اس میں تو نا امیدی نظر آئے گی آپ کو, اس میں ڈپریشن, لوگوں کو ڈپریس آپ دیکھیں گے, لیکن ایز اے مسلم لیڈرشپ, پارٹ آف دا مسلم لیڈرشپ, ہمارا کام جو ہے لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنا ہے, ہمارا کام نا امیدی سے نکال کر امید کی طرف لے جانا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ تمام بگڑتے ہوئے حالات کے باوجود اس کا ہمیں ایک پازیٹیو طریقے کے ساتھ سامنا کرنا ہے, انٹلیکچولی اور اسٹریٹجیکلی, اور سمجھ لیں کہ آنیسٹلی اور ٹرتھ کے ساتھ, جو سچائی اور حق کی جو بات جو ہے وہ ہمیشہ پریویل کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اب یہ بالکل بجا بات ہے کہ مسلمان کمیونٹی جو ہے امریکہ میں خاصی ڈپریشن کا شکار ہے, ہراسمنٹ کا شکار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے, مسلم لیڈرشپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو جو ہے اس ڈپریشن سے, اس خوف و ہراس کی فضا سے نکالیں, उसके लिए रियलिटीज हैं, उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना है, उसके लिए हमें लेजिस्लेटर के साथ काम करना है, उसके लिए हमें कोलिशंस बिल्ड करनी है. आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वी शुड कंटिन्यू टू बिल्ड आवर कोलिशंस रिगार्डलेस व्हाट. और एक नोट सिर्फ मैं पेश करना चाहूंगा कि एएमटी जो है वो नॉन पार्टीजन ऑर्गेनाइजेशन है और इसे अम्ब्रेला ऑफ द मेनी इस्लामिक एंड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन.
जी बहुत शुक्रिया आपका सलीम अख्तर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. साजिद तारड़ साहब हमारे साथ कमिटेड थे लेकिन किसी वजह से वो इस वक्त अपना उनके साथ हमारा रابطہ नहीं हो पा रहा. सो इस सेगमेंट को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे. बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे. एक ब्रेक लेते हैं सामीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट पर.
आवाज़ दोस्त, यह उन्वान प्रोग्रामों के उस सिलसिले का जो वॉइस ऑफ अमेरिका अपने सुनने वालों की प्रोग्रामों में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए तश्कील दे रहा है. आपकी ज़िंदगी की और आसपास रहने वालों की कहानियाँ, आपके ख़त, आपके सवाल, आपकी ईमेल्स, ये सब हमारे प्रोग्रामों का हिस्सा होंगी.
हमारा टोल फ्री नंबर प्रोग्रामों में आपकी शिरकत यकीनी बनाने के लिए है. अपने सवाल और तबसरे अपने फ़ोन नंबर और पते के साथ हमें डाक से या ईमेल के ज़रिए भेज दें ताकि हम खुद आपको फोन कर सकें.
पता है urdu.feedback@voanews.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں گلرخ اور ٹی این وان ہماری انجینئر ہیں. اور پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم بات کریں گے پی ایس ایل پہ اسپورٹس کے اوپر. آپ کا پسندیدہ جو ہے وہ ٹاپک ہو سکتا ہے. پاکستان کی قوم جو ہے وہ گھر سے اپنا یہ ایونٹ ملک سے باہر دیکھ رہی ہے لیکن کافی انوالومنٹ نظر آتی ہے, کافی سنسیشنل میچز ہوئے ہیں. اور آج کا میچ خاص طور پہ لاہور کلندر جو کہ ون آف دی بیسٹ سائڈ تھی اس ایونٹ کی, غالباً اس میچ میں آخری بال پہ شکست کے بعد غالباً وہ ٹورنامنٹ سے بھی باہر ہو جائے گی کیونکہ اس کا سکور, اس کا رن ریٹ جو ہے وہ کافی خراب ہے. اور اگلے میچ میں اگر کراچی کنگز ہار بھی جاتی ہے تو لاہور کلندر کے لیے چانسز بڑے جو ہیں وہ بلیک ہو چکے ہیں. اینی وے کوئٹہ گلیڈیٹر ٹاپ پہ ہیں, اسلام آباد یونائٹیڈ دوسرے نمبر پہ, پشاور زلمی تیسرے اور کراچی کنگ چوتھے نمبر پہ ہیں. اور موسٹ پروبیبلی یہی ٹیمیں پلے آف پہ جو پلے آف ہے یعنی سیکنڈ راؤنڈ ہے اس کے اندر وہ کوالیفائی کریں گی. لاہور کلندر ایک بار پھر بڑی ٹیم ہونے کے باوجود دوسرے اس ایونٹ کے اندر بھی وہ اگلے مرحلے میں نہیں جا سکی. اونرز کے لیے یقیناً ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا اور ان کے فینس کے لیے بھی کیونکہ ایک بڑی فین فالوئنگ ہے اس ٹیم کی, اس ٹیم کے اندر موجود پلیئرز کی. لیکن اس ٹیم نے ایونٹ میں اور پاکستان کے کرکٹ کو میرے خیال میں کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے. دو تین اینگل ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں عمیر الوی, اسپورٹس جرنلسٹ ہیں کراچی سے. ہمارے ساتھ ہیں جمال خان, جرنلسٹ ہیں, واشنگٹن بیسڈ ہیں اور آج کل اسپورٹس کے اوپر اسپیشلی ٹی ٹوینٹی کو سامنے رکھتے ہوئے پروگرام بھی ہوسٹ کر رہے ہیں مقامی ٹی وی کے لیے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. عمیر, پی ایس ایل اور پاکستان کی کرکٹ ابھی تک آپ نے کیا دیکھا ہے؟ پہلے تو ذرا ٹیم پرفارمنس پہ بات کریں. کیا یہی ٹیبل آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آج کھیل کے اس مرحلے کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں؟
بالکل. دیکھیے جب یہ ٹورنامنٹ اسٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا تو اس وقت میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اس میں نے ان تینوں ہی ٹیموں کے نام دیے تھے, کوئٹہ, اسلام آباد اور آپ کا تیسری جو ہے یہ کراچی نہیں تھی خیر بالکل بھی, اور لاہور بھی تھوڑا ڈاؤٹ فل تھا کیونکہ دیکھیے یہ دونوں ٹیمیں بہت زیادہ شور کر رہی تھیں پریپریشنز کے وقت, لیکن جس پر کام آیا ان کو کرنے کا تو یہ بالکل ہی ڈیڈ نکلے. تو وہ تھوڑا بہت افسوس ہوا مجھے کہ کراچی کی ٹیم نے اس بار گیل کو لیا جو کہ پچھلی اس میں نہیں چلے تھے ایونٹ میں, مگر وہ ہی فیلڈ. اور جیبرڈن نے میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی وجہ کیوں نہیں کھلا رہے تھے, کیونکہ جیبرڈن از ون آف دوز بیٹسمین جن پہ آپ پورا میچ ڈپینڈ کر بنا سکتے ہیں, پورے اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. انہوں نے جیبرڈن کو نہیں کھلایا. سنگاکارا بھی بہت اچھے ہیں لیکن سنگاکارا بھی نہیں کھیلے. بیڈ لک تو تھی, کراچی آج جیت گئی, اتنا بس موت کی بات کوئی بڑی بات تھی, لیکن ان کو پلاننگ تھوڑی اور بہتر کرنی چاہیے تھی. باقی ٹیموں میں کوئٹہ واز ایکسپیکٹڈ ٹو گو ٹو دا پلے آف سب سے پہلے اور کوئٹہ پہنچی ہے. اسلام آباد بھی تھوڑی سی پرفارمنس ان کی بھی آگے ہلکی رہی ہے, لیکن بس اب دیکھیے ان شاء اللہ کہ پلے آف میں کیا ہوتا ہے.
عمیر, ویسے میں اپنی ایک رائے دینا چاہتا ہوں اس کے اوپر, پھر آپ کی رائے لوں گا. اگرچہ لاہور کلندر ہار گئی دو میچز آپ کو پتا ہے کہ بظاہر جیتے ہوئے میچ وہ آخری اوورز میں ہار گئے. آج تو لاسٹ بال پہ اوپر آلموسٹ یہ بھی ایک مشکل اور ایک ٹف کال تھی کراچی کے لیے, لیکن ان ایکسپیکٹڈلی وہ جیت گئے. اسی طرح کوئٹہ گلیڈیٹر کے خلاف 200 رنز کا ٹارگیٹ اور آخری پانچ اوور میں 70 سے زیادہ رنز دے بیٹھے یہ سائڈ. یعنی یہ دو میچز جیتے ہوئے اوور آل اس نے بہت اچھا کھیلا, لیکن فنشنگ وہ نہیں کر سکی اور اس کی قیمت ظاہر ہے اس کو پے کرنی ہے. پشاور زلمی میرے نزدیک اس کے اندر بڑے بڑے نام ہیں, لیکن جیسے وہ کہتے ہیں نا جن کی ایکسپائری ڈیٹ آ چکی ہوتی ہے آؤٹ آف فارم ہے, لیکن ایک لک فیکٹر ہے کہ وہ بہرحال وہ کھیل رہی ہے اور وہ تیسرے نمبر کے اوپر موجود ہے. کراچی کنگ بڑے ناموں کے ساتھ تھی, بہرحال وہ پلے آف میں تو کوالیفائی کر گئی ہے. جمال خان آپ ذرا بتائیے, آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ پی ایس ایل فالو بھی کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ انالیسز بھی دے رہے ہیں, ٹی وی پروگرام بھی کر رہے ہیں. کتنا بڑا یہ ایونٹ ہے پاکستان کی کرکٹ کو, کتنا یہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے یا کر رہا ہے, اور کیا کچھ کہنا چاہیے کہ نکھر کے سامنے آیا ہے؟ اگر ہم انٹرنیشنل پلیئرز کی پرفارمنس کو نہ دیکھیں, پاکستانی پلیئرز کو دیکھیں, تو کیا کچھ سامنے آیا ہے؟
اسد, جیسے 2016 کے پہلا پی ایس ایل میں ہم نے عماد وسیم اور محمد نواز جیسے پلیئرز دیکھے کہ آج وہ پاکستانی کرکٹ کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور اس 2017 کے اس ٹورنامنٹ میں آپ دیکھیں کہ کتنے ینگسٹر سامنے آ رہے ہیں. اس میں مجھے امید ہے کہ وہ کھلاڑی ہمارے جو سینئر کھلاڑی ہیں جو عنقریب ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ چکے ہیں, تو ان کھلاڑیوں میں کافی پوٹینشیل نظر آ رہا ہے, اور ان میں جو آپ جذبہ دیکھ رہے ہیں, یہی چیز ہمیں چاہیے کہ آنے والے وقت میں یہ کھلاڑی سینئر لوگوں کی جگہ لیں گے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ پی ایس ایل کے ہونے کی وجہ سے جو ٹیلنٹ ہے کھل کے سامنے آیا ہے, اور آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم دنیا کی بہترین کرکٹ میں شمار ہوگا اس کا, اور آپ اس میں دیکھیں کہ یہ ینگسٹر کی جو پرفارمنس ہے اب تک, ان کو گروم کیا جائے. بہت ضروری ہے کہ ان کو ذہنی طور پہ گروم کیا جائے. مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ یہ کھلاڑیوں میں ٹیلنٹ تو ہے. ایک ایریا جس میں میں ہمیشہ نوٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی ینگسٹر سامنے آتے ہیں, چاہے وہ باسکٹ بال ہے, فٹ بال ہے, اور جو دوسرے ایتھلیٹکس کی گیمز ہیں, بیس بال ہے, اس میں جو بھی ینگسٹر کھلاڑی جب سامنے آتے ہیں تو فوری طور پر ان کو ذہنی طور پہ گروم کیا جاتا ہے, ان کو اعتماد دیا جاتا ہے, اور ہر ایک کھلاڑی کو اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا جاتا ہے, اس کو مختلف ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں, سائیکولوجیکلی اس کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ان کھلاڑیوں کو اس ٹیلنٹ کو ضائع نہ کیا جائے. پی ایس ایل 2016 میں بھی ہم نے بہت سارے ایسے کھلاڑی دیکھے تھے ینگسٹر جو سامنے آئے تھے, لیکن بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایریا ایسا ہے کہ جس میں زیادہ محنت نہیں کی جاتی. آپ سے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کھلاڑی جو ہے وہ بس محنت, ان میں قدرتی ٹیلنٹ ہے, جی ڈیفینیٹلی ہے, لیکن یہی کافی نہیں ہے. ان کو ذہنی طور پہ آپ کو گروم کرنا ہے اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ فزیکل فٹنس ہے. اگر آپ کی فزیکل فٹنس ہے تو پھر آپ کا کیریئر آگے آنے والے 10-15 سال میں تو نظر آ رہا ہے, لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو مجھے ڈر یہ ہے کہ جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کو ہم ضائع کر دیں گے.
جی عمیر, آپ ہمیں یہ بتائیے گا نیا ٹیلنٹ آپ کے خیال میں وہ کون سا اس میں زیادہ جس نے شائن کیا ہے؟ اس میں دو اینگل ہیں, ایک تو پاکستان کے وہ پلیئر جو اسٹرگل کر رہے تھے سو کالڈ سینئر کی ٹیم میں واپس آ جائیں, اور وہ انفارچونیٹلی ڈر اسی بات کا لگ رہا ہے کہ 8-8 اننگس میں سے دو شائننگ اننگس کھیل کے ہو سکتا ہے کہ ان کا راستہ زیادہ بن جائے, اور ان سے ہو سکتا ہے مجموعی اسکور میں 10-15 رنس کسی نئے ٹیلنٹ نے کم بنائے ہوں, لیکن اس کا پوٹینشیل ان سے زیادہ ہے. سو اب اس مرحلے پہ بورڈ کو, سلیکٹرس کو کس طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلے تو ٹیلنٹ بتائیے کیا ایسا ہے جو پاکستان کا فیوچر ہو سکتا ہے, اور پھر اس کو کس انداز میں آگے گروم کیا جائے.
دیکھیں کل لچپنر کھیل رہا تھا, ان کا شاداب آئی گیس, اس نے کل مطلب بہت اچھی بالنگ کرا تھا, لیکن ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہم لیں گے یاسر شاہ کو, اس لیے کیونکہ یاسر شاہ جو ان کو ایکسپیرینس ہے, یہ جو ان کی مائنڈ سیٹ ہے نا ہمارے سلیکٹرز کا, سب سے پہلے سو ختم ہونا ہے. احمد شہزاد کو نہیں لینا ہے, محمد حفیظ کو نہیں لینا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ آپ انٹرنیشنل میچز میں کچھ نہ کریں, پی ایس ایل میں اسکور کر آ جائیں. ان کی وجہ سے جو باقی سلیکٹ اچھے پلیئرز ہیں جیسے فخر زمان فخر ہو گئے, اس کے علاوہ جیسے کل وہ ایک کھیلا ہے طلعت کھیلا ہے, یہ سب پلیئرز ہیں, یہ کیا کریں گے یہ لوگ؟
بالکل
مطلب ان بیچاروں کی تو مطلب کوئی خوشی نہیں ہے. تو جب تک آپ نئے پلیئرز کو نہیں لائیں گے, آپ انٹرنیشنل لیول میں چھٹے ساتویں اور آٹھویں پوزیشن پہ رہ کے خوش رہیں گے. مطلب ان پلیئرز نے جو ہیں آپ سینئرز,
اچھا سینئرز میں بھی یہ نہیں ہے. دیکھیں عمیر, شاید آپ اس سے اتفاق کریں, اگر پسند نہ پسند کو چھوڑ بھی دیں, اگر احمد شہزاد 7 میں سے 5 میچوں میں اسکور کیا ہوتا تو پھر بھی بات سمجھ آتی. دو میچوں میں آپ بڑی اننگ کھیل دیں, ٹوٹل آپ وہ جو پوائنٹ ٹیبل ہے یا موسٹ رنز کے نمبر میں آپ تھوڑا اوپر آ جائیں, 7 میں آپ کی فیلئر ہو, آپ کی ٹیکنیکل فالٹ پارٹس اسی طرح نظر آ رہے ہیں, سیم جو ہے وہ کامران اکمل کے ساتھ بھی ہے. آٹھ میچ کھیل کے دو میچوں میں آپ 50 کریں, چھ میں آپ ناکام ہو جائیں, تو پھر آپ نے کیا تو کچھ نہیں, لیکن آپ ٹاپ اسکوررز میں کہیں نہ کہیں آپ شامل ہو گئے, اور آپ پھر اسی بہانے ٹیم میں رسہ بنا لیں گے.
آپ اپنی نیشنل ٹیم کے کوچ کو بھی تو دیکھیے نا, ان کی ٹیم کیا کر رہی ہے, ان کی ٹیم کچھ بھی کری تو وہ نیشنل ٹیم میں بھی, ان کی نیشنل ٹیم بھی کچھ نہیں کری, ان کی یہ ٹیم بھی کچھ نہیں, تو پھر آپ کو انہیں کوچ کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ مطلب پرابلم تو پھر آپ کی جڑ پہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈیسیزن لینے کے بعد پھر اسی پہ خوش رہتے ہیں. پاکستان ٹیم نے پچھلے 6 مہینے میں کیا کیا, آپ کو بھی پتا ہے, مجھ کو بھی پتا ہے. تو کیا ہم لوگ اسی اس میں چلتے رہیں گے؟ کیا ہم یہی اسی طرح ہارتے رہیں گے ہر جگہ جا کے؟ نئے پلیئرس کو لے کے اگر ہاریں تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے, آپ پرانے کو آزماتے ہوئے ہاریں افسوس ہوتا ہے.
بالکل. اچھا ایک اور بات ہے جمال, زیادہ تر جو پوٹینشیل ہے وہ بالنگ کی سائڈ پہ ہمیں زیادہ نظر آیا. نئے بالر اچھے ہوئے ہیں, جیسے شاداب اچھے آل راؤنڈر ہیں, شاہد آفریدی کی وہ بہتر ریپلیسمنٹ ہے لوور آرڈر میں. یاسر شاہ کو میں اس لیے نئی ریکوری ضرور کہوں گا, عمیر نے ضرور کہا کہ ان کو صرف سینئر ہونے کے ناطے نہیں موقع ملنا چاہیے, ان کا کانفیڈنس بہتر ہوا ہے لمیٹڈ اوور کی گیم میں. اگر وہ ٹیسٹ میں نمبر ون ہیں اور ٹاپ رینکنگ میں بھی رہتے ہیں, سو پھر اس میں کم از کم وہ ایک نیا یاسر سامنے آیا ہے کہ وہ لمیٹڈ اوورز میں بھی اسرٹ کر سکتا ہے. لیکن بڑا ٹف کمپٹیشن ہے ان کا اسامہ اور شاداب کے ساتھ, کیونکہ بیٹنگ سکلز بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں. بیٹنگ میں پھر فخر زمان آیا ہے. اور ایک اور بات جو بڑی کرٹیکلی ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ بیٹ اور بال کی گیم ہے, ٹیکنیکس کی گیم ہے, اور آپ کی سمجھ کی گیم ہے. آپ اس وقت آپ موسٹ رن اسکورر پہ جائیں, بابر اعظم 238 کے ساتھ سب پہ ٹاپ پہ کھڑا ہے 7 میچوں میں, اور بابر اعظم جینون بیٹس مین ہے پاکستان کا, اچھا اسٹرائک ریٹ بھی ہے 117, تھوڑا سا شاید ٹی ٹوینٹی میں اور بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ بتائیے گا ذرا کہ نیا بیٹنگ ٹیلنٹ جو ہے وہ چونکہ نہیں آیا ہے, تو کیا پھر انہی طرح پرانے پلیئرز کے لیے رستہ کھل جائے گا, کیا ہوگا؟
اصل یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. ڈیفینیٹلی ہم بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ بالنگ سائڈ جو ہماری زیادہ تر ینگسٹر ہمارے, ہم نے دیکھا ہے کہ شعیب اختر, وسیم اکرم ان کے ہیروز ہیں, یہ اس دور کے بالرز ہیں. جب انہوں نے شعیب اختر اور وسیم اکرم جیسے بالرز کو, وقار یونس جیسے بالرز کو کھیلتے ہوئے دیکھا, تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بالنگ سائڈ میں تو ہمیشہ سے ہمارے پاس ٹیلنٹ رہا ہے. ڈیفینیٹلی یہ کہ بیٹنگ ایریا ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اتنے زیادہ اچھے بیٹس مین اس ٹورنامنٹ میں ہمیں سامنے نظر نہیں آئے. فخر زمان کا آپ نے نام لیا, لیکن ابھی ان میں تسلسل نہیں ہے, ان کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت. اگین وہ جو میں ایک بات کر رہا تھا کہ کھلاڑیوں کو آپ نے بیسکلی جو ان کو ذہنی طور پہ مضبوط کرنا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ, اور شاید عمیر اس میں میری ہیلپ کر سکیں گے کہ کیا پاکستانی ٹیم کے ساتھ اس طرح کے کوئی آفیشیل ساتھ جاتے ہیں جو کھلاڑیوں کو ہر موقع پہ ہر جگہ پہ ان کو ذہنی طور پہ مضبوط کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں بھائی کہ آپ نے جو ہے نا یہ ٹیمپرامنٹ کا کھیل ہے, یہ پازیٹیو اپروچ کا کھیل ہے, آپ نے ذہنی طور پہ کیسے حاضر رہنا ہے. ڈیفینیٹلی بیٹنگ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک پی ایس ایل میں آپ نے فخر زمان کا ایک نام ذہن میں آتا ہے, لیکن باقی اس کے علاوہ ابھی تک ہمیں کوئی اس طرح کے بیٹس مین نظر نہیں آئے جن پہ
لگے لگے. وہ کہتے ہیں وہ ایک پنجابی میں اس میں ایک مقولہ ہے کہ دے گچو ایک چاول بھی اگر چکھ لو تو ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے. کل جو طلعت نے گیم کی, کم از کم ان کا پوٹینشیل, ان کے آرمز, ان کی اسکلز وہ ریفلیکٹ ہو رہے تھے, تو یہ دوسرا بیٹنگ ٹیلنٹ ہے نئے لوگوں میں, خاص طور پہ جن کو پہلے ہم نہیں جانتے تھے. ہم بابر اور اسد شفیق کی بات نہیں کر رہے. سو فخر کے بعد طلعت دونوں لیفٹ ہینڈر, اور دونوں شرجیل کی بہترین ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے. جی عمیر, آپ ہمیں یہ بتائیں, اب یہ جو خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا جو ٹیم کمبینیشن میں بڑے ایشوز رہے, آپ دو اسپنرز کے ساتھ جانا چاہیے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ فاسٹ بالنگ اسکلز میں نئی ایک اور لاہور نے میں جو شروع میں بات کی کنٹریبیوٹ کیا ہے, وہ اگرچہ اس لڑکے نے محمد عرفان نے ایک دو اوور اس کے برے گئے ہیں ایونٹ میں, لیکن اس نے پوٹینشیل شو کی ہے اپنی, وہ مطلب انٹرنیشنل میٹیریل ہے. ذرا فاسٹ بالنگ پہ نظر ڈالیے, اسپنرس ہمیں کافی اچھے نظر آئے ہیں, یہاں پہ اسامہ میر ہے, شاداب ہیں, اسی طرح حسن ہے, لیکن فاسٹ بالنگ کے شعبے میں کیا ریپلیسمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں؟
سلیکٹرز کے مائنڈ سیٹ سے جائیں گے تو وہ محمد سمیع کو کھلائیں گے, کیونکہ سمیع نے تو آخری اوور میں 5 رن ڈیفینڈ کیے ہیں, اور محمد سمیع انٹرنیشنل میچ ملا کے کچھ نہیں کریں گے,
کچھ بھی نہیں کریں گے. بالکل,
آپ کو پتا ہے, یہ مجھے ہی پتا ہے.
بالکل,
اگر ہمارا پرابلم جب تک سلیکٹرز سلیکشن اچھی نہیں کریں گے تو پی ایس ایل آپ 15 سال میں 1 سال میں 15 پی ایس ایل کروا لیں, فائدہ کچھ نہیں ہے. ان کو فیئر ہونا چاہیے سلیکشن میں, اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, یہی نہیں کہ ان کا اپنا کوئی نظر آیا ٹیلنٹ اور انہوں نے اس کو لے لیا وداؤٹ اینی پروف. جیسے حفیظ کیوں آئے ٹیم میں مجھے بتائیے, ابھی کم بیک کیوں کیا انہوں نے؟ اس کی کوئی ریزن نہیں تھی.
حفیظ کے لیے تو بالکل اب جگہ نہیں بنتی ہے. ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے, کوئکلی مجھے بتایا فائنل میں آپ کن دو ٹیموں کو دیکھ رہے ہیں؟ اب پلے آف کا مرحلہ تو شروع ہو جائے گا,
کوئٹہ اور اس کے ساتھ ساتھ زلمی.
کوئٹہ اور زلمی. جمال خان آپ فائنل پی ایس ایل فائنل سیزن ٹو کن ٹیموں کو فائنلسٹ دیکھتے ہیں؟
میں کوئٹہ اور اسلام آباد کو دیکھ رہا ہوں سر.
کوئٹہ اور اسلام آباد آپ کے خیال میں فائنلسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا جمال خان, آپ کا, آپ نے جوائن کیا, عمیر الوی آپ میرے ساتھ موجود رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین انجوائے کیجیے پی ایس ایل اور دیکھیے نیا ٹیلنٹ کیا پروڈیوس ہوتا ہے. اسد حسن کو اور پروڈیوسر گل رخ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.